आणि निगर बावाज फुलं चलवा.
اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی نمبر. اور شوہر ایسا لاجواب جس کے لیے آسمانوں پر اعلان ہو رہا تھا لا پتا
محمد
کبرا کا رشتہ عصمت کبرا سے جیسا رشتہ کائنات میں کبھی نہیں تھا. اس کے بعد عالم اسلام میں حج بیت اللہ جو خود ایک انتہائی مبارک اور مسرت مناسبت ہے, اس میں اللہ کے بندے دلِ پروردگار پر حاضری دے کر اپنا مستعد پیش کرتے ہیں اور یہ اطمینان کرتے ہیں کہ اگر دنیا کے قیدیوں کے دروازے پر جاتے انسان خالی ہاتھ نہیں بیٹھتا تو ان کی بارگاہ کشمیر اور ملنے والا ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کے دروازے پر جائے اور وہ خالی ہاتھ واپس کرے. اس کے علاوہ ماہ دلی کی دسویں تاریخ جسے اسلام کی عظیم چیزوں میں سے ایک چیز قرار دیا گیا ہے جو اب سے آج یوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا. اس عید کو پروردگار عالم نے اپنے مسلم اور اطاعت گزار بندوں کے لیے قرار دیا. ظاہر ہے ایک اسلام تو وہ ہے جو انسان کو کلمہ پڑھنے کے بعد حاصل ہو جاتا ہے, چاہے اس کلمے کی کوئی حقیقت اور واقعیت ہو اور چاہے نہ. من قال لا الہ الا اللہ, اس نے کلمہ توحید و رسالت زبان پر جاری کر دیا, وہ بہرحال مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن ایک منزل اسلام وہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے ان آیات کریمہ میں اشارہ کیا. اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور ان کا دل آواز دے رہا تھا پروردگار ہماری اس محنت کو قبول کرنا. تو ہر ایک کی آواز سننے والا اور ہر ایک کی راز دل سے باخبر پروردگار, ہم اس محنت اور ریاضت کے مقابلے میں کوئی انعام نہیں چاہتے, نہ دنیا کے جاہ و اقتدار, نہ دولت و ثروت اور میں اس کے علاوہ خوش ہے. فقط ایک آرزو ہے بنا وجعلنا مسلمین, ہمیں اپنا مسلم یتاعت گزار بندہ کرا اور تنہا ہمارے لیے بات نہ ہو من ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری ذریت میں ایک ایسی امت قرار دے جو مسلمان کہے جانے کے قابل ہو, جو امت مسلمہ کہے جانے کے لائق ہو. اسی دعا خلیل نے سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مسلم ہونا کتنا بڑا شرف ہے. کلمہ پڑھ کے بندوں کے لیے مسلمان بن جانا بہت آسان ہے, لیکن منزل قربانی میں قدم رکھ کے نگاہ پروردگار میں مسلم بن جانا بہت ہے. اس کی طرح خود مالک نے اشارہ کیا جب باپ نے بیٹے کو مقام دفاع میں لٹا دیا تو ادھر سے آواز آتی فلما اسلما, یہ دونوں بندے جب منزل تسلیم میں آ گئے, جب منزل اطاعت میں آ گئے اور حکم الہی کی تعمیل کے لیے باپ نے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا دیا, اس کے بعد ہم نے آواز دی ابراہیم سب 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 ہو جا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ ہے منزل اسلام اور یہ ہے منزل تسلیم و سپردگی, جہاں پہنچنے کے لیے خلیل بھی محتاج دعا ہے. یہ اسلام جو ہمارے آپ کے درمیان آئے تھے یہاں پر جانے کے لیے نہ کسی دعا کا کام ہے نہ کسی دوا کا کام ہے, دو لفظ انسان زبان پر جاری کرے مسلمان ہو جائے. لیکن جو واقع حقیقی اسلام ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ جہاں جناب ابراہیم اور اسماعیل جیسے بندے بھی یہ جانتے ہیں کہ اس منزل تک انسان خود نہیں پہنچ سکتا جب تک پروردگار کے کرم کا سہارا نہ ہو, اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار ہمیں اپنا مسلم اور اطاعت گزار بندہ کرائے. تمہارا وہ موقع جس دن جناب ابراہیم نے بارگاہ حضرت میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی اور جس دن جناب اسماعیل اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے, اس دن کو ہی اسلام نے مسرت خوشی اور عید کا دن کرا دیا. یہ تین مناسبتیں ہیں جو درمیان میں مسرت اور خوشی کے اعتبار سے گزر گئی, اور اسی دوران تین مناسبتیں جو غم اور مصیبت کے اعتبار سے گزر گئی. ماہ دن قاضی کی آخری تاریخ وہ یہ شہادت امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماہ دن کی ساتویں تاریخ تھی جو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے, اور ماہ دن کی نویں تاریخ جو اللہ کے نیک بندے کی قربانی کا دن ہے, جو واقعاً نام کا بھی مسلم تھا اور واقعاً کام کرے. وہ تین مناسبتیں ہیں مسرت کے اعتبار سے, اور یہ تین مناسبتیں ہیں غم کے اعتبار سے. میں اپنے بیان کو مختصر طور پر انہی مناسبات کے متعلق گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ حج بیت اللہ کے متعلق ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے وہ جلیل القدر اصحاب جن پر آپ کی فقہ اور آپ کے بیانات ارشادات کا دار مدار ہے, ان میں نمایاں ترین شخصیت ہے جناب زرارہ ابن عجم. اکیلے دن میں اور بھائی بھی ان کے ہیں, ان کی بھی حیثیت ہے, لیکن جناب زرارہ کی حیثیت ان تمام افراد میں بلکہ تمام بزرگوں کے امام صادق سے روایات نقل کرنے والے ہیں. اگر آپ ان کی تاریخ حیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مرتبہ جناب زرارہ کو حاصل ہے وہ مرتبہ کسی اور صحابی ایمان کو حاصل ہے. علم کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے, جلالت قدر کے اعتبار سے جناب زرارہ خود یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں ایمان کی خدمت میں آیا اور آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا حج بیت اللہ سے متعلق, تو امام نے ہمیشہ مسئلے کو نئے رخ سے بیان کیا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے خود گھبرا کے امام سے یہ گزارش کی, مولا میری یادداشت کے اعتبار سے 40 سال گزر گئے جب سے آپ مسائل حج کا برابر ذکر کرتے ہیں اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی بات ارشاد فرماتے ہیں, ابھی کتنے مسائل جو ختم ہونے والے ہیں. آپ سوچیں زرارہ کریم ایسا سننے والا اور ویسا بیان کرنے والا ہے, سامعین میں زرارہ کا کوئی جواب نہیں اور ظاہر بیان کرنے والوں میں تو امام بے نسو نبی ہوتا ہی, مگر زرارہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے برابر آپ حج کے مسائل, حج کے خصوصیات, اس کے برکات, اس کے اثرات, اس کے رموز, اس کی حکمتیں, اس کا فلسفہ 40 سال سے آپ بیان کر رہے ہو, میں سن رہا ہوں برابر, اور ہر مرتبہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں, تو آخر اس کے اثرات رموز کہیں ختم ہونے والے ہیں یا یہ سلسلہ ہی تو جاری رہے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا زرارہ تمہیں غور کرنا چاہیے, حج بیت اللہ کا سلسلہ آج نہیں شروع ہوا, یہ سلسلہ ابراہیم کے دور سے شروع نہیں ہوا, یہ سلسلہ جناب آدم کے دور سے شروع نہیں ہوا, یہ اللہ کا گھر جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا گیا, اور اس دور میں جو مخلوقات تھی پروردگار عالم نے جن کو پیدا کیا تھا اس زمین پر, وہ مخلوقات اس گھر کا ویسی تباہ کر رہی تھی جیسے آج تم کر رہے ہو. ایک عبادت جس کی تاریخ ہزار سال میں پھیلی ہوئی ہے, میں اس کے بارے میں اگر کوئی بیان کروں تو تم 40 سال ہی میں پریشان ہو. اب آپ سوچیے جناب آدم سے لے کے اور امام کے دور تک ظاہر سب میں 7-8 سال کو ہی گزر گئے, اور 2000 سال پہلے اور پہلے شروع کی, تو وہ عمل جو 10,000 سال سے انجام پا رہا ہے اس کے ساری حکمتیں, اس کے سارے راز, اس کا سارا فلسفہ, اس کی برکتیں, اس کی امتیازات, خصوصیات, وہ 40 سالوں کے بیان ہو سکتے نہیں ہوتے. اسی لیے خود قرآن مجید نے 2 حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا تاکہ کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہو کہ امام نے کیا فرما دیا جناب آدم سے پہلے خانہ کعبہ اور جناب آدم سے پہلے طواف کرنے والے, یہ بات کہاں سے نکل آئی؟ بات قرآن مجید نے 2 مرتبہ بیان, ایک مسئلہ جو خانہ کعبہ کی یہ صفت بیان ہوئی اللہ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، تو اگر جناب آدم نے اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر بنا دیا اور صاحب خدا نہیں تھا تو وہ اول بیت کیسے ہوگا؟ اگر جناب نوح کا مکان بن گیا اور خانہ کعبہ کا پتہ نہیں تھا کہ پہلا مکان کیسے ہوگا؟ پہلے مکان ہونے کے معنی یہ کہ زمین پر مکان بننے کا تصور نہیں پیدا ہوا اور خانہ کعبہ بن گیا. اور کیا جناب آدم کی تاریخ، اس کے بعد جناب نوح کے طوفان کی تاریخ آپ پڑھیں تو وہاں بھی روایت میں ملتا ہے کہ طوفان نوح آنے لگا، پانی برسنے لگا اور زمین سے پانی ابلنے لگا، تو پروردگار عالم نے زمین کعبہ کو حکم دیا کہ بلند ہو جائے تاکہ عذاب کا پانی زمین کعبہ تک نہ پہنچ سکے. اس کے بعد جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کو ایک وادی غیر جس ذرا میں چھوڑ دیا، تو جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت کوئی پیداوار نہیں ہے وہاں میں نے ان کو ساکن بنا دیا ہے، انہیں چھوڑ دیا ہے ان کا بیت کا محرم تیرے محترم مکان کے پاس. ابراہیم کو جا رہے ہیں اور تعمیر کعبہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے ذریعے ہوئی ہے، تو اگر تعمیر کعبہ کی بنیاد یہی ہے جو ابراہیم اور اسماعیل نے ڈالی ہے تو یہ کیسے کہیے تیرے گھر کے پاس؟ اس کے معنی کہ تعمیر ابراہیم بعد میں ہے، خانہ خدا پہلے ہے.
کیا
طوفان نوح بعد میں ہے، خانہ خدا پہلے ہے. خلقت آدم بعد میں ہے، خانہ خدا پہلے ہے. کیونکہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا جو کسی کو شوق پیدا ہوا اپنی قابلیت کے اظہار کا اور اس نے یہ اعلان کیا بلومی قبل ان تقدرون حج کے موقع، دیکھا موقع اچھا ہے مثلا زیادہ اگر یہاں دعوت چل گیا تو ہر طرف خبر پھیل جائے گی کہ ایسا قابل آدمی پایا جاتا ہے، اس لیے ہزاروں کے مسجد میں اعلان کیا اور کوئی ایسا سوال نہ کر سکا جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. جو انہیں اعلان کر دیا تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا، یہ بتائیے کہ جناب آدم نے جب پہلا حج کیا تھا تو ان کا سر کس نے موڑا؟ پہلا جب ہر تو جناب آدم ہی بہت تھے حج کیے، تو جناب آدم نے پہلا حج کیا تھا وہ کس کے گھر کا طواف کر رہے تھے؟ اگر خانہ خدا نہیں تھا تو آدم کس کے گھر کا طواف کر رہے تھے جس کا نام حج بیت اللہ ہو گیا تھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب آدم کے پہلے سے یہ گھر موجود تھا. پھر اتنے علامات کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان میں ارشاد فرمایا کہ یہ گھر جناب آدم کی تخلیق سے جو ہزار سال پہلے بنا ہے اور اس وقت سے کریم والے اس کا طواف کر رہے تھے، تو انہیں حیرت کی بات کیا؟ جو قرآن نے بیان کیا وہی اہل بیت بیان
اللہ،
یہ جو قرآن نے بیان کیا وہ اہل بیت جانتے ہوئے بیان کیا، جب اہل بیت نے بیان کر دیا تو الفاظ قرآن کے معنی سمجھ میں آیا. تو تاریخی اعتبار کے حج بیت اللہ اس لیے قدیم ہے عبادت ہے اور اہمیت و عظمت کے اعتبار سے یہاں تک ائمہ معصومین نے تاکید کی اور زور دیا اور امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے امکان میں یہ ہو کہ زید و خلد لڑکوں اور خلد یہ دل کا، اگر تمہارے امکان میں ہو کہ روٹی اور زیتون روٹی اور سرکا کھا کے سال بھر زندگی گزار دو اور اتنے پیسے جمع کر لو کہ حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، تو میری خواہش یہ ہے کہ ہر سال جاؤ. واجب نہیں، یہ اکیلا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہوتا ہے، دوبارہ نہیں. مگر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے امکان میں ہو کہ سادی سے سادی غذا کھا کے گزارا کر لے اور اتنا پیسہ اکٹھا کر لے کہ حج بیت اللہ کے لیے جائے، تو میری آرزو میری تمنا میری خواہش یہ ہے کہ انسان ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جائے. یہ تو امام نے وہ مقام فضائل میں بیان کیا. اور اسی بات کو اگر آپ منظر مسائل میں دیکھنا چاہیں تو مولا کائنات کی زندگی کی آخری رات اکیسویں محرم رمضان کی، سب جب مولا نے آخری وصیت فرمائی ہے تو اس نے فرمایا اللہ اللہ کی بیت رب کے کون، دیکھو اپنے اللہ کے گھر کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا, یعنی خانے خدا کے بیت اللہ پہ غافل نہ ہو جانا. کیوں؟ عجیب لفظ ایمان میں شاہ فرمایا, اور یہ واقعہ سمجھنے کی بات ہے, خبردار خانے خدا سے غافل نہ ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر تم سے خالی نہ رکھنے پائے. اس لفظ کو غور کیجیے گا, میں چاہتا ہوں کہ خانے خدا تم سے خالی نہ رہنے پائے, یعنی یہ مولا کو معلوم ہے کہ قیامت تک کوئی دور ایسا آنے والا نہیں ہے جو خانے خدا خالی لے جائے. تو رہے گا, لوگ بھی رہیں گے, آنے والے آتے رہیں گے, طواف کرتے رہیں گے, حج کرتے رہیں گے, یہ سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن میں مطمئن نہیں ہوں ان آنے والوں سے. میں مطمئن نہیں ہوں ان طواف کرنے والوں سے. میں چاہتا ہوں یہ اللہ کا گھر تم سے خالی نہ ہونے پائے. اس کے معنی کہ اگر 10 لاکھ آدمی بھی آ گئے اور تم نہ گئے, یعنی ہمارے چاہنے والے اگر جمع نہ ہوئے, تو ہماری نگاہ میں 10 لاکھ یا 20 لاکھ آ جائیں, ہم اس کو خانے خدا کی آبادی نہیں سمجھتے. لہذا میری آرزو, میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کا گھر تم سے خالی نہ ہونے پائے. اور ظاہر یہ بات مولا جی کو کہنی چاہیے. اس لیے کہ یہ خانے خدا جو سب سے خالی تھا سوائے علی کے. کائنات سے کسی انسان کا حساب لگائیں, ہر انسان سے خالق خدا خالی تھا. اگر نہ خالی رہ سکا تو وجود ہو جائے گا. تو اللہ نے جس گھر کی آبادی کا انتظام علی کے وجود سے کیا, وہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک یہ گھر آباد رہے ان کے چاہنے والوں کے ذریعے. اور ظاہر سے رات کوئی نہیں سمجھتا, یہ کیوں کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ گھر تم سے خالی نہ ہونے پائے, یعنی میرے چاہنے والے برابر حج بیت اللہ کے لیے آتے رہیں. یہ کوئی نہیں سمجھتا, اگر امام صادق نے رات کو واضح نہ کر دیا ہوتا جب چاہنے والے نے کہا مولا اس دار کو حج کرنے والے کو ہوتا ہے, فرمایا ہاں شور زیادہ ہے حج کرنے والے کا. تو اگر شور اور حج میں فرق نہ ہوتا تو مولا کبھی نہ فرماتے کہ میں چاہتا ہوں تم سے خالی نہ رہ پائے. اس لیے اگر تم نہ آئے تو شور تو رہ جائے گا, حج نہ ہو سکے گا. پھر سلام بولے محمد والے. اس زمانے میں ماہ رجب اس کا نام ہی لے لیا ہے, یہ حج کا مہینہ ہے. اس میں جو چار باتیں اس سلسلے میں گزارش کی جو بھارت اس سال نہیں آئندہ آئندہ اس کے بعد کام آنے والی ہیں, تاریخ حج کے اعتبار سے بھی, عظمت حج کے اعتبار سے بھی, اور علم معصومین کے تقاضے اور مطالبے کے اعتبار سے بھی. یہ مسئلے گئے وہ وقت, اس کے بارے میں تاریخ کی زندگی وغیرہ آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میرے پاس معصومین کے اقوال اور ارشادات کا بھی ذکر کیا, اور ایک واقعہ جو برابر آپ سنتے ہی رہتے ہیں اس کا تعلق امام جواد کی زندگی سے ہے, جن کی تاریخ میں شہادت ہمارے ذیل خواجہ کی آخری تاریخ کون کی اتنی تاریخ. امام کی عظمت کا اظہار بھی اگر ہوا ہے تو اسی حج بیت اللہ کے مسئلے سے. جب معمول نے اس بات کا دربار میں اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کا علی رضا کے فرزند سے کرنا چاہتا ہوں, اور لوگوں نے کہا بھی 7 سال کے بچے ہیں کمچے ہیں, آپ انصاف کریں گے, آپ کے لیے باعث توہین ہے, باعث ذلت ہے, کہاں آپ کی بیٹی اور کہاں یہ رکھنا والے بچہ. اگر آپ کو شوقی ہے اس گھرانے سے رشتہ قائم کرنے کا تو کم سے کم کسی کو بٹھائیے, تو انہیں پڑھائے سمجھائے, یہ قابل ہو جائیں, اس کے بعد آپ پرستاب کریں. ایک بات سمجھ میں آتی ہے, دیکھو ویسے کسی کمزور بچے سے آپ کر دیں گے تو آپ کے لیے بائک تو نہیں ہوگا, اس میں رکھی بھی یہ بات معقول ہے. اگر کوئی پڑھانے والا ہے تو لے آؤ, وہ پڑھائی اب علاقے ہے جن آشرم کو لایا گیا. اور کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان پڑھ ہے, یہ کچھ نہیں جانتے ہیں, اور لوگ آپ کو لے آئے ان کو پڑھانے کے واسطے, تو آپ پہلے ان سے کچھ دریافت کریں تاکہ معلوم ہو جائے جی کتنا جانتے ہیں, اس کے بعد جو قسم رہ گئی آپ پڑھا دیجیے گا. یہ جب نیسر نے غور کیا, جانتا ہے کہ خان والے رسالت کے بچے ہیں, یہاں کا بچپن الگ ہوتا ہے اور امت کا بچپن الگ ہوتا ہے, یا اور واضح رسول میں کہا جائے یہاں کا بچپن الگ ہوتا ہے, امت کا بڑھاپا بھی الگ
ہوتا.
امت کے تو بوڑھے بھی کیا کہ بچوں کا برابر نہیں ہو سکتے ہیں, بچوں کا کیا ذکر ہے. لہذا اس نے سوچا کہ کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ ان کا مسئلہ نہیں اپنی آبرو رہ جائے. یہ تو ہوگا کوئی ایسا سوال ڈھونڈ کے لے آیا, اس سوال میں کوئی دم آبرو جان کیا اس کا فضل ذرا یہ فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی ہے جو بیت اللہ کے موقع پر احرام کی نیت کرنے کے بعد, احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی آدمی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. باقی آپ سنتے رہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ مسئلے کو واضح کرو تاکہ میں جواب دوں. لیکن مسئلہ تو بالکل واضح ہے. حالت احرام میں شکار کیا کفارہ, حالت احرام آپ کو نہیں معلوم, شکار کے معنی نہیں معلوم, کپارے کے معنی نہیں معلوم, کیا نہیں معلوم ہے, کیا کہہ واضح کی ہے. مسئلہ تو واضح ہے, فرمانی واضح نہیں ہے. کیا کہتے واضح نہیں, کہا احرام کے دو قسم, احرام یا حج کا ہوگا یا عمرے کا ہوگا, اور دونوں کے احرام میں فرق ہوتا ہے. اس لیے عمرے کا احرام حضور حرم کے باہر مانا جاتا ہے, حج کا احرام حضور حرم کے اندر ہوتا ہے.
کیا
حج کا احرام مکے سے اور عمرے کا احرام مثلا مسجد سجاد باندھ گیا ہے, وہاں تو کوئی حرم نہیں ہے. یہ احرام باندھنے والا کبھی ذاکر حرم ہوگا, کبھی خارج حرم ہوگا, یہ طے ہونا چاہیے کون سا احرام ہے. وہ جو آپ فرماتے ہیں کہ مسئلہ شکار واضح ہے, کیسے واضح ہے, شکار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, زمین پر چلنے والا شکار اور رام میں اڑنے والا شکار, اور میں یہ کون سا شکار ہے. اور زمین پر چلنے والے بھی جانور دو طرح کے ہوتے ہیں, چھوٹے جانور بڑے جانور, بتائیے کون سا شکار. شکار والے شکار کے جو آتے ہیں, شکار کو شکار ہی چاہیے, شکاری یا بازو ہوگا یا نہ بازو ہوگا, یا پہلی مرتبہ شکار کر رہا ہوگا, دوسری مرتبہ, یا اپنے گناہ پر مصیر ہوگا یا نہیں ہوگا, پھر شکار کے لیے کوئی وقت چاہیے, یا یہ واقعہ دن میں ہوگا یا رات میں ہوگا. یہ سارے مسائل پہلے طے کریں کہ مسئلہ کون سا آپ کا ہے, کہاں پریشانی میں پڑ گئے, بتائیں گے اس مسئلے کا حل کیا ہے. اب وہ بیچارا یہی سوچ رہا ہے اس میں کون سا جوڑا جائے. آئیے میں پریشانی تھی, سوال کرنا بھی آسان کام نہیں ہوتا ہے. اب اتنی قسمیں انہوں نے بیان کر دی ہیں, ہو سکتا ہے آدمی جوڑ بھی کوئی ایسی نکالے اور ایسی نکل آئی ہو ایک دوسرے ملتی بھی نہ ہو, جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی چلی جائے. جس کا مشہور معروف واقعہ آپ کی بظاہر مناسبت امام واقعے سے بھی ہے ان دنوں کی, اور امام صاحب سے بھی ہے. لہٰذا وہ جو اپنے وقت کے سب سے بڑے امام تھے, جب انہوں نے امام کے سامنے آ کے اپنے قابلیت کا دعویٰ کیا تو امام نے اسے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی آدمی نے کھلا جانور کے سامنے کے چاروں دانت توڑ دیے شکار کے تو بتائیے کفارہ کیا ہوگا. پہلے مسئلہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے, امام نے فرمایا ذہن میں نہیں ہے. ذہن کا مسئلہ تو بعد میں آتے ہیں کہ نہیں ہے. جس جانور کے بارے میں نے پوچھا اس کے آگے کے ساتھ ہوتی آپ کو جانور کو دکھائی بھی دیتا ہے, آپ مسئلے کا بیان کریں. لہٰذا وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ پرانے تجربات اتنے تلخ ہیں کہ سوال کرنے کے بعد کو سوچنے کا وقت چاہیے, بلاخر نہیں سوچ سکا. جب کوئی سوال نہ کر سکا اور مسئلہ ختم ہو گیا تو مامون اپنے درباریوں کو خوب پہچان پائے. چابی کھول دینے کے بعد جب دربار برباد ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے تو چونکہ ان کے پاس مسئلے کا حل نہیں تھا, جواب نہیں معلوم تھا, کہ مسئلے کو اتنا الجھا دیا کہ کوئی آدمی میں مزید سوال نہ کرے اور جواب نہ دینا پڑے. کیا فضل رسول, جواب کی اتنی قسمیں بتا ہی بھی ہیں تو کیا برا ہے کہ آپ مسئلے کا حل بتا دیجیے. ایسا شکار ہے تو کفارہ کیا ہوگا, ویسا ہے تو کفارہ کیا ہوگا, حرم میں کیا ہوگا, عید میں کیا ہوگا, بالغ کے لیے کیا ہوگا, نابالغ کے لیے ہوگا. اب آپ ہی مسئلے کا حل بیان کر دیے, اس لیے کہ آپ نے اس میں مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ ان کا جاننے والا امت میں تو کوئی نہیں. تو امام نے مسئلے کی کتنے بھی ارشاد فرمائی اور سارے مسائل کے جوابات کی ارشاد فرما دیے. اور ظاہر ہے جیسے میں نے اس کے پہلے درج کیا ہے کہ پوری فقہ اسلامی میں مسئلے کفارہ کے حج سے زیادہ مشکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی لیے اسے چھوڑ کے وہی مسئلہ نکالا. اور جو آدمی اتنی آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دے اس کے سامنے پھر کائنات کا مسئلہ ہی کون سا باقی رہ جاتا ہے. سلامات پر بھارتوں کی تاریخوں کی مناسبت کی امام محمد تقی علیہ السلام کو سلام سے نظر بھر کے جملے آپ کی زندگی کے بارے میں گزارش کر دیے. اس کے بعد ایک مناسبت جو ان دنوں کی امام واقف ہے ہمارے ضلعے کی ساتھی تاریخ آپ کی تاریخ شہادت ہے یا اس ذہن بھی ایک جملہ گزارش کرنا ہر واقع وہ قابل توجہ ہے. اسے آپ نگاہ میں رکھیں گے امام کی ولادت سن 57 ہجری میں اور امام کی شہادت سن 114 ہجری میں. ظاہر 114 ہجری کے بعد بھی بنی امیہ کی حکومت رہی ایسا نہیں ختم ہو گئی 114 ہجری میں. 132 ہجری تک بنی امیہ کی حکومت چلتی ہے اس کے بعد بنی امیہ کے جنازہ نکلے. لیکن بہرحال وہی حکومت اتنے دور قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ باقی دو دن چار دن میں ختم ہو جاتی ہے. بنی امیہ بنی عباس کی لڑائی شروع ہو گئی. آخر وہ نوبت آئی جو بنی عباس غالب آ گئے اور بنی امیہ کے ہاتھ سے اسلامی خلافت یا حکومت چلی. تو ایمان کا دور کچھ انتہائی کشمکش کا دور تھا جب بنی امیہ اپنی حکومت بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور بنی عباس ان کی حکومت چھیننے میں لگی. بنی امیہ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آل محمد کو ظلم کیا ہے اور بنی عباس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں. توجہ فرمائیے عالم اسلام نے بنی امیہ کی کسی اور برائی سے لوگوں کو وہ دلچسپی نہیں دے اس برائی سے ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. بنی امیہ کا بلا حاکم شرابی ہو بلا کا باقی ہے امت میں کتنے شرابی پائے جاتے ہیں کتنے شرابیوں کو برداشت کے لیے دو جواب نہیں. لیکن جو آج محمد اور مظالم ہوئے ان مظالم نے واقع کربلا کے بعد سے بنی امیہ کے خلاف پورے عالم اسلام نے ایسے فضا پیدا کر دی ہے جس کی نہ پردہ پوشی ممکن ہے نہ عوام کے ذہن کے اس خیال سے نکالنا ممکن ہے نہ اس کی کوئی تعبیر ممکن ہے. بنی امیہ کے دامن کردار پر سب سے بڑا دھبا ہے آل محمد رضی اللہ اور اسی نقطے کو بنی عباس نے استعمال کیا. ہر طرف کسی بات کا چرچا ہے کہ بنی امیہ نے اہل بیت کو ظلم کیا ہے اولاد رسول کو ظلم کیا ہے بنی ہاشم کو ظلم کیا ہے لہذا ان کو عالم اسلام کی حکومت کرنے کا اور اقتدار سنبھالنے کا حق نہیں ہے. تو امت میں اگر بدگنی بدگمانی نفرت بیداری ہے آل محمد کی بنا پر اور بنی عباس کے پاس اگر کوئی حربہ ہے تو فقط آل محمد کے حمایت اور ہمدردی کا نام ہے. جو سارا مسئلہ ہے بیٹھی کے گرد گردش کر رہا ہے وہ نالائق ہے تو نالائقی ہے کہ ظلم کیا ہے یہ لائق بننا چاہتے ہیں تو لیاقت یہ ہے کہ مظلوم کے اندر نہیں ہے. یہ تو بہترین موقع تھا کہ مظلومین اس موقع کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. میں بات اور کریں یہ بہترین موقع تھا کہ اہل بیت اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اپنی ذات کے لیے. اگر آپ کو ہم سے ہمدردی ہے تو آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم مظلوم ہیں ہم خود آواز بیان کریں گے ہم اپنی مظلومیت کا خود اعلان کریں گے ہم اپنے ظالموں کے خلاف خود احتجاج کریں گے. مگر ایسے نازک موقع پر جو ایسی رستہ کشی چل رہی ہے اقتدار کی بنی عباس ایک طرف بنی امیہ ایک طرف ایسے موقع پر میں نے کبھی اشارہ کیا تھا کہ جب سیاسی جھگڑے ہوتے ہیں اقتدار کے بارے میں تو ہر پارٹی کا بنیادی فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کہے جو اس کے دل میں ہے. دیکھا ہوگا آپ نے دنیا میں اور بھی دیکھا دیکھ لیے جہاں جہاں اقتدار کی جنگ شروع ہوتی ہے اور ہر ایک کو فکر ہوگی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو چاہے وہ حکومت فوجیوں کے ذریعے آتی ہو چاہے وہ انتخاب میں الیکشن والوں کے ذریعے آتی ہو جس ذریعے سے آتی ہو اس ذریعے کو راضی کرنے کے لیے انسان وہ ساری باتیں کہتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہوتی جس کو کہتے ہیں الیکشن والے. الیکشن میں واضح کی جاتی جھوٹے اٹھائے کے لیے اس لیے موقع وہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا مجارٹی اکثریت ہمارے ساتھ آ جائے اور جو ہمارے دل کی بات ہے وہ کہہ دیں گے تو کوئی نہ آئے گا. لہٰذا ایسے موقع پر ہر ایک کے بیانات میں کچھ نہ کچھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. جو بدترین دشمن ہے وہ بھی اپنے کو دوست بنا کے پیش کرتا ہے. یہ دنیا کا قاعدہ ہے. لہذا اس جنگ ابتدا میں نہ بنی امیہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب اس کے بعد بھی آل محمد کا خون بہاتے رہیں گے, نہ بنی عباس یہ کہنا چاہتے ہمیں حکومت مل جائے گی تو ہم ان کی قبر کا نشان سمجھا دیں گے. ایسی میں حکمت کہہ دی بنی امیہ نے اقتدار پانے کے بعد اہل بیت کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو بنی امیہ سے جو بنی عباس نے جو بنی امیہ کے بدترین انسان یعنی یزید نے نہیں کیا تھا. اور ہمارا یہ صحیح ہے کہ لاشوں کے ساتھ بے ادبی کی گئی مگر لاشوں کے دفن ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ یزید تو ایسی طرح نہیں ہوئی ہے کہ نشانے قبر میں چار کیا جائے یا قبروں کو کھود ڈالا جائے لاشوں کو نکال لیا جائے. یہ مداری بنی عباس کے ہیں جو آل محمد کے ہمدردی کے نام پوچھتے ہیں. اور کیا تو وہ بنی عباس جن کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اہل بیت کے قبروں کے نشانوں کو بھی مٹا دینا ہے وہ بھی حمایت اور ہمدردی کا نعرہ بند کر رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اقتدار لینے کے وقت انسان کتنا جھوٹ بولتا ہے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے بیانات کیسے بدلے جاتے ہیں, حقائق کو کیسے دبایا جاتا ہے, دل کی بات کو کیسے پردے میں رکھا جاتا ہے, مگر یہ کردار تھا ایمان باقر کا کہ ایسے موقع پر جب بنی امیہ دھوکہ دے کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے بنی عباس برات کر کے فریب دے کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے, امام نے واضح لفظوں میں اعلان کیا من اطاع اللہ فہو لنا ولی,
کیا کہنا
ومن عصى اللہ فہو لنا فلو, ہماری بھی ایک پارٹی ہے ہماری بھی ایک جماعت ہے مگر واضح اس کا شعار نشان نعرہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ ہمارا دوست ہوگا, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا. ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے ساتھ چلے آؤ چاہے شراب پیو, ہمارے ساتھ چلے آؤ چاہے نمازیں غائب کر دو, ہمارے ساتھ چلے آؤ چاہے بے ایمانی کرو, نہیں, ہم کسی کو اپنی پارٹی میں لینا ہی نہیں چاہتے ہیں اگر خدا کا اطاعت گزار نہیں, ہم اپنی جماعت میں جگہ دینے نہیں چاہتے ہیں اگر کوئی خدا کا نافرمان بنتا ہے, ہمیں نہیں چاہیے. تو جہاں بنی امیہ اپنے دل کے راز کو چھپائے ہوئے تھے, جہاں بنی عباس بڑے ساری سے کام لے رہے تھے, وہاں یہ کردار تھا امام محمد باقر کا کہ بعد واضح رب کو بیان کر دیا چاہے ہمارے ساتھ آؤ اور چاہے نہ ہو, لیکن آؤ تو پہلے دن یہ سبق کیا ہو کہ اگر ہمارے خدا کے نہیں ہو تو ہمارے نہیں ہو سکتے, اگر ہمارے خدا کی اطاعت نہ کرو گے تو ہم کبھی اپنا چاہنے والا اپنا دوست تمہیں تسلیم نہ کریں گے. اور خدا جانتا ہے یہی کوئی اثر تھا اہل بیت کا کہ جہاں دنیا ہم دردوں کو تلاش کر رہی تھی, دنیا چاہنے والوں کی تعداد بڑھا رہی تھی, دنیا جھوٹ اور بھیس کے ذریعے اپنی پارٹی بنا رہی تھی, وہاں ان کا ایک اعلان تھا جو ہمارے خدا کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. اور پروردگار عالم نے اسی بات کا انعام اہل بیت کو دیا کہ اگر بندے میں اتنا حوصلہ ہے جبکہ بندہ محتاج ہوتا ہے, بندہ تو خدا نہیں ہوتا, جب بندے میں اتنا حوصلہ اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو خدا کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے تو میرا بھی بڑی رائے کہ ان بندوں کو یہ انعام دیا جائے کہ میں بھی اعلان جو ان کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. اہل بیت کا اعلان ہے ہمارا بننا ہے تو ہمارے خدا کے ہو جاؤ, اور خدا کا اعلان ہے ہمارے بننا چاہتے ہو تو ان کے ہو جاؤ, اس کے بغیر کوئی ہمارا بندہ نہیں ہو سکتا. یہ کردار کی قوت ہے, یہ واقعی وہ کیریکٹر ہے جس کی کوئی مثال دنیا اقتدار میں دنیا سیاست میں نہ کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا ہو سکتی ہے. اس کا بہترین نمونہ امام باقر نے اس موقع پیش کیا, اہل بیت کا اعلان روز اول سے یہی رہا ہے, لیکن ظاہر جنگی اقتدار کی کوئی صورتحال الگ ہوتی ہے اور عام حالات الگ ہوتے ہیں. عام حالات میں اگر یہ اعلان کیا جائے تو شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں ہے جو اعلان ایسے موقع پر کیا جائے جہاں لوگ اپنی جماعتوں کی طرف لوگوں کو کھینچ رہے ہوں اور امامت اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہو کہ میرے خدا کے اطاعت گزار بن جاؤ تو میرے ہو جاؤ گے, اور اس کے نافرمان ہو گئے تو میرے نہیں ہو سکتے. اور ایک لفظ کی باریکی پر بھی آپ نگاہ رکھیے گا, یہ نہیں فرمایا کہ جو خدا کی نافرمانی کرے وہ میرا نہیں ہے, یہ تو بہت ہلکی بات ہے. ومن عصى اللہ فهو لنا عدو, جو خدا کی نافرمانی کرے وہ ہمارا دشمن ہے. دوست نہ ہونا تو چھوٹی بات ہے, لیکن دشمن ہو جانا یہ معمولی بات نہیں. یہ کلیجہ امام باقر کا جو ایسے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا, اگر ہمارے دوست بننا چاہتے ہو تو خدا کی اطاعت کرو, اگر خدا کی اطاعت نہیں کرو گے نافرمانی کرو گے, تو دوست بننا تو بڑی بات ہے, ہماری نگاہ میں ہمارے دشمنوں میں شمار کی جاؤ. ہماری محبت کی بنیاد ہے اطاعت پروردگار, اسلام کی بنیاد ہے اطاعت پروردگار, قربانیوں کی بنیاد ہے اطاعت پروردگار, تعمیر خانے کعبہ کی بنیاد ہے اطاعت پروردگار. اسی لیے خلیل خدا جو خانے خدا کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ان کی یہی دعا تھی, پروردگار ہم کو اپنا اطاعت گزار بنتا بنا دے. جو اللہ کا مسلم اور اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے اس کی شان حیات اور ہوتی ہے. عام انسانوں کی زندگی الگ اور اطاعت گزاروں کی زندگی الگ. جو اطاعت گزار ہوتے ہیں ہمیں دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, فراہ اطاعت پروردگار. ورنہ ایک ایسا انسان جو نہایتی احترام کے ساتھ کسی علاقے میں آئے اس کا استقبال کیا جائے, لوگ اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے, ایک دو نہیں ہزار افراد اس کے ہاتھوں پر بیعت گئے اور اس بار کی حالات بدل جائیں, تو حالات کی تبدیلی کے ساتھ انسان کی زندگی اور اس کے طرز عمل کو بدل رہا ہے. بہت آسان کی بات, بجائے اس کے جناب مسلم امام حسین تک ان پیغام پہنچانے کی فکر کرتے کہ مولا ادھر نہ آئیے گا یہاں کے حالات خراب ہیں, جب دیکھ لیا حالات خراب ہیں تو خود ہی چلے گی, مولا نے بھیجا کر جاؤ کوفے والوں کو ہدایت کرو, وہ کہتے ہمارے درمیان کوئی ہمارا قائد کوئی رہنما نہیں ہے, ہمیں ایک آدمی چاہیے, تو جاؤ رہنمائی کرو, جا کے قیادت امت کا فرض انجام دو. آئے دیکھا لوگ باتیں مان رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, فریضہ تبلیغ ادا کر رہے ہیں, جب دیکھا لوگ ناراض ہو گئے واپس چلے جاتے. مگر جناب مسلم نے واپس جانے کا کوئی تصور پیدا کیا, نہ کسی معذرت کا خیال پیدا کیا, جب حالات بدل گئے ہیں لہذا فریضہ بدل گیا نہیں, جہاں ہیں وہیں رہیں گے. اسے جو اطاعت گزار اسے تو ہمارے مولا چاہیے, مولا نے فرما دیا تمہیں جانا ہے, مولا نے فرما دیا تمہیں قوم کی رہنمائی کا فرض انجام دینا ہے, چاہے بہترین حالات ہو چاہے بدترین حالات, چاہے ہزاروں افراد بیعت کرنے والے ہوں چاہے سینکڑوں افراد گھیرنے والے ہوں, اطاعت کی شان بھی ہوتی ہے. جان اطاعت یہ نہیں ہوتی کہ اگر حالات سازگار ہیں تو انسان فریضوں کو انجام دے, حالات خراب ہو جائیں تو فریضوں سے بچنے کی کوششیں شروع کر دیں. ہم بھی آدمی اللہ کے اطاعت گزار بندے ہو, ہماری جان اطاعت ایسے ہی ہے, حالات اچھے ہوتے ہیں تو اطاعت کرنے کو دل چاہتا ہے, وہ بھی اطاعت اللہ کی نہیں ہے, وہ دل چاہتا ہے لہذا اطاعت, اصل تو اطاعت دل کی ہے لیکن باہر اطاعت کرنے کو جی چاہتا ہے, اور حالات ذرا خراب ہو جائے تو پھر سارے دل نہیں لیتا, جو اگر نماز کی یہ ضرورت ہے آدمی پڑھ لے ایک الگ بات ہے, مگر اس کو اطاعت نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ اگر ذرا کوئی سکون حالات ہیں اور آدمی بیٹھا ہوا ہے نہ کہ خود و خوشی جو دو رکعت تین رکعت چار رکعت نماز پڑھ لے گا, لیکن اگر کہیں نیند آ گئی اور صبح کا موسم نے آواز حیا علی الصلاۃ و حیا علی الفلاح کان میں آواز آ رہی ہے, اسے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے ہم بات کریں اطاعت گزار ہوئی, ہماری نگاہ میں امر مولا حکم الہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, حالات سازگار رہتے ہیں تو پڑھ لیا کرتے ہیں, نہیں سازگار ہے تو دیکھا جائے گا, تو ذرا حالات بدل جائے ذرا سے نیند درمیان میں آ جائے تو انسان کے جذبہ اطاعت سے فرق پیدا ہو جاتا ہے. ہدایت انسان جو ہزاروں بیعت کرنے والوں کے درمیان رہا ہو وہ نرک ارادہ میں گر جائے, مگر جو مسلم ہے وہ مسلم ہے, جو اطاعت گزار ہے وہ اطاعت گزار ہے, اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں. لہٰذا جناب مسلم میں کوئی پرواہ نہیں, اگر معرفین جو ان حقائق کو نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں انہوں نے ایسی روایتیں بھی تیار کی کہ جناب مسلم جا رہے تھے بعد میں ساتھ جو راستہ بتانے والا جب راستے میں اتفاق سے وہ نہ رہ گیا تو جناب مسلم نے معذرت کا خط لکھ دیا امام حسین کو کہ مجھے کچھ بدشگونی کا خیال آتا ہے کہ تاکہ مر گیا ڈھنگ مجھے ہی مرنا ہو جیسے لکھنے والے جیسا ان کا مزاج جیسا ان کا ایمان جیسا ان کا اسلام سمجھے مسلم ویسی ہوں جبکہ بنی ہاشم کے گھر میں اس کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا اور یوں پیغمبر نے روز اول کہہ دیا کہ ہمارے افعال نیک کی گنجائش تو ہے مگر شگون بد فعال بد یہ اسلام میں جائز تھی اور امام حسین نے بھیجا مسلم کو تو یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کو بھیجا ہوں جس پر مجھے بھروسہ ہے جو میرا معتمد ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان جو اسلام کے اتنے واضح احکام نہ جانتا ہو اس کے بارے میں حسین کہہ دیں گے میرا معتمد ہے یہ سند یہ اعتماد اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو دو میں سے ایک بات کا فیصلہ کرنا ہوگا یا معاذ کو صحیح ماننا ہوگا یا فضل رسول کو صحیح ماننا ہوگا جو فضل رسول کی عظمت سے باخبر ہیں وہ ایسے نالائق مورخین کے بیان پر اعتبار نہیں کر سکتے جناب مسلم اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں امام حسین نے جس کام کے لیے بھیج دیا مسلم قوم کے قیادت اور رہنمائی کو فرض انجام دے رہے ہیں چاہے حالات بہترین حالات ہوں چاہے بدترین حالات ہوں. آج یہ ہے جب مسجد سے باہر نکلے سنتے رہتے ہیں کہاں ہزاروں افراد جماعت سے کھڑے ہوتے تھے اور کہاں مسجد سے باہر نکلے تو دس آدمی اور جب دروازے سے باہر آئے تو تین آدمی اور دو قدم آگے بڑھے تو کوئی. مگر کیا ان حالات کے بدل جانے سے جناب مسلم کے کردار میں فرق آ سکتا ہے؟ یہی سے تو مسلم پر جانا جاتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جسے اسلام کی واقعی شرح ہوتی ہے کہ اگر کلمے والا مسلمان ہوگا تو جیسے حالات بدل جائیں گے گارنٹی بدل جائے گا, لیکن اگر واقعی جو مسلم ہوگا تو لاکھ حالات بدل جائیں گے اس کی اطاعت الہی میں تو کامیاب. ابھی مسجد میں تھے ہزاروں افراد وہاں بھی نماز ہو رہی تھی اور جو توا کے گھر میں آئے یا سینکڑوں افراد مسلم کو تلاش کر رہے ہیں اور ہر آدمی کو یہ فکر ہے کہ اگر سر ہم ہی لے جا کے حاکم کے سامنے پیش کر لیں تو جائز و انعام کے حقدار ہم ہی ہو جائیں گے. لیکن بعد یہ نہیں ہوا کہ توا کے گھر میں آ گئے تو کسی گوشے میں جا کے بیٹھ جائیں. مجبات گزارش میں اس پر غور کریں گے کہ اللہ کا جو واقعی اعتراض گزار بندہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں حالات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جب ہزاروں افراد پیچھے پڑھنے والے تھے جب مسجد میں مسلم نماز پڑھ رہے اور جب توا کے گھر میں اکیلے ہیں جہاں ہزاروں افراد مسلم کو کوفے میں تلاش کر رہے ہیں وہاں کے رات کو نہ بستر پر سو رہے ہیں نہ کسی گوشے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. وہاں بھی وہی مصلح وہی نماز وہی عبادت الہی. اب آپ نے فرق بچانا کہ مسجد سے لے کے توا کے گھر تک حالات کا کتنا بڑا فرق ہے مگر مسلم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. وہی نماز وہاں بھی تھی وہی نماز یہاں بھی, وہی اطاعت خدا وہاں بھی تھی وہی اطاعت خدا یہاں بھی ہے, تاکہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا کردار بدل سکتا ہے لیکن جو مسلم حقیقی ہے اس کا کردار نہیں بدل. یہ پہلا موقع تھا جہاں جناب مسلم نے اپنے کردار کا اعلان کیا. اس کے بعد جب صبح کا وقت آیا تو پھر وہی صورت کے ہاتھ سامنے آئی کہ رات میں عبادت الہی میں گزر گئی. لیکن جیسے مسلم کے کانوں میں آواز آئی کھوڑوں کے چاروں اور یہ احساس ہو گیا یہ فوجیں ہیں جو میری تلاش میں نکلی ہیں اور لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو میں اسی فرما سوا دروازہ کھول کے اب میں باہر جا رہا ہوں. شہزادی یہ کیا ارادہ کر لیا؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ فوجیں آپ کی گرفتاری کے لیے آئی ہیں تو آپ نے باہر جانے کا ارادہ ہو گئی؟ یہ تو گھر محفوظ ہے آپ کے ہی آرام فرما ہے کہیے نہیں مجھے. میں مسلم ہوں مسلم ہوں. جو اللہ کا واقعی اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے اس کا کردار الگ ہوتا ہے, دنیا والوں کا کردار الگ ہے. اگر میں خوف زدہ ہوتا تو گھر کے کوٹھے میں بیٹھ جاتا ہوں, لیکن میں مشکل نہیں میں خوف زدہ نہیں ہوں, میں دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں اگر یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے تو جب تک میرے بازوؤں میں دم رہے گا میں مقابلہ کروں گا. اور آگے دوبارہ کھول چکا ہوں سوا گئی فریاد ہی کرتی رہے گی نہ جائیے نہ جائیے. حالات نازک ہیں دیکھ رہے ہیں آپ, فوجیں آ رہی ہیں ورنہ کوئی پرواہ نہیں, میں ان کا مقابلہ کروں. مسلم نے تو اپنے بارے میں کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو مگر 500 کی فوج ایک انسان کی گرفتاری کے واسطے آئی. اس فوج سے کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم نے کتنا شدید مقابلہ کیا کہ سردار لشکر نے حاکم کے پاس پیغام بھیجا کہ کمر بھیج مدد کے لیے اور بہت بھیج دی. اس نے جواب دیا تیرا دماغ خراب ہو گیا, ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اور 500 کی مسلح فوج ناکافی ہو گئی ہے کہ مدد چاہتا ہے. تو اس نے کہا شاید پورے پر جانا نہیں, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کوفے کے بکالوں میں کوئی بکال نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کا شیر ہے. یہاں بھی میں گزارش کروں گا اس پر آپ غور کیجیے گا, یہ بنی ہاشم کا شیر ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ بنی ہاشم کی شجاعت کی بھی ایک انفرادیت ہے. اگر آپ سلسلے کو ملانا چاہتے ہیں جہاں بھی چاہیے ملا لیجیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں تو فقط ایک لفظ کہہ کے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور چند لمحوں میں بیان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. بنی ہاشم کی شجاعت کی بھی ایک انفرادیت ہے, اس کا ایک امتیاز ہے. اسلحے کے دم پر, فوجوں کے دم پر, سپاہیوں کی طاقت سے لو جانا ہر ایک پاس ہے, لیکن جہاں کوئی سہارا دینے والا ہو نہ فوج نہ اسلحہ وہاں لڑنا بنی ہاشم کو آتا ہے. اور کیا جانے والے تو بہت سے میدان خیبر میں گئے مگر جب فوجوں نے ساتھ نہ دیا تو چلے آئے, لیکن جب بنی ہاشم کا شیر میدان میں آیا تو اسے مرغ بھی نہیں دیکھا کہ فوج آ رہی یا نہیں آ رہی. اور کیا دنیا والے جب تک تلوار ساتھ دیتی ہے لڑتے ہیں, لیکن علی کی تلوار الگ ہو گئی مگر میدان میں گئے, تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ بنی ہاشم کا جہاد نہ لشکروں کے سہارے ہوتا ہے نہ اسلحے کے سہارے ہوتا ہے. جو بات موجا ہے کائنات میں میدان جہاد نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی وہ مسلم کوفے کی گلیوں میں تھی. اسی لیے کہنے والے کو یہ کہنا پڑا یہ کوفے کا بکال نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کا شیر ہے. یہ اکیلا ہے مگر 500 کی فوج نہ کر, یہ ہاری ہاتھ ہے مگر اسلحے والوں کے اسلحے بیکار ہیں اس کے مقابلے میں. اب آپ کو اندازہ ہوا جو اعزاز گزار ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا, جو اللہ کا مسلم بندہ ہوتا ہے وہ نہ فوجوں پر بھروسہ کرتا ہے نہ اسلحوں پر بھروسہ کرتا ہے, اس کا اعتماد فقط ذات پروردگار پر. یہ دوسرا منظر ہے مسلم کی زندگی کا, کردار نہیں بدلا مسجد سے تواضع کرتا, ہاشمی غیرت کا اظہار کیا گھر سے باہر آ گئے, جہاد کیا تو ایسا جہاد کیا کہ مسلم نے کسی سے مدد نہیں مانگی ہے پر دشمن کو مدد کی ضرورت ہوگی. چوتھا مرحلہ مسلم کے اسلام میں حقیقی کا, جب ظالموں نے مکاری کر کے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا اور حاکم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, تو یہ توقع ہے کہ جو کہ گرفتار ہو گئے ہیں اب خوش آمد کریں گے, اب اپنے رہائش کے واسطے کوئی فکر کریں گے, حاکم سے کوئی ایسے لہجے میں بات کریں گے کہ حاکم کو رحم آ جائے. مگر جناب مسلم اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں. جب کسی نے پوچھا دربار میں آئے تم نے سلام نہیں کیا, اور میں کس کو سلام کرتا, یہ کوئی قابل سلام تھے, یہ حاکم قابل سلام ہے جسے سلام کیا جائے گا, جو قابل سلام ہے وہ سامنے نہیں آئے میں اسے بھی سلام کروں گا. نہیں اور بہت کیا بھی ہو میں بیان تمام رہا ہوں, یہ بھی ایک کردار کی انفرادیت ہے جناب مسلم کے سامنے. ایک صاحب اقتدار وہ ہے جو سامنے تک پر بیٹھا ہوا ہے, اور ایک امام وہ ہے جو مسلم کی نگاہ کے سامنے نہیں ہے مگر جو تخت و تاج والا سامنے بیٹھا ہوا ہے مسلم نے اسے سلام نہیں کیا, مگر جس کو قابل سلام سمجھتے ہیں جو آخری لمحات میں دو رکعت نماز پڑھ لی تو مڑ کے ادھر دیکھا وحرا کے لال میرا آخری سلام ساری دنیا پہچان لے جو مسلم حقیقی ہوتا ہے وہ اقتدار کے سامنے آج کھڑا بھی ہوتا ہے تو اقتدار کو سلام نہیں کرتا, امام نگاہ کے سامنے نہ رہے مگر صاحب جو صاحب احتساب ہے جو صاحب حق ہے اسے باہر آ سلام رہے. یہ بھی اسلام حقیقی کی صرف پہچان ہے جو مسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہے. آخری مرحلہ, اچھا اگر سلام نہیں کیا تو کم سے کم جا بخشی کے لیے کوئی درخواست ہی کرو, یہ کہ تمہاری حالت کیا ہے. میں مجھے کچھ نہیں کہوں, نہ میری خواہش ہے نہ میری کوئی آرزو ہے نہ میری کوئی تمنا ہے, ایک ہی خواہش ایک ہی آرزو ہے لاش پر میرے مولا تک یہ خبر پہنچا لے کہ کوفے والوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ. مجھے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے مگر فضل رسول کی فکر. لیکن کون جناب مسلم ان سارے حالات کا مقابلہ کر لیا, بس اب آ گیا تھا اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں رہی ہوئی ہے دو جملے سنیں اور میں بیان تمام کروں. ابھی چار ہی دن پہلے کی بات ہے جب وہ تعلیم گزری جب حسین کا یہ تبدیل جس کا یا ہزاروں افراد دیکھتے مار دیا تھا یا کوئی قرآن حاضر ہو حج یہ توا نے کہا پانی پی لیا اپنے گھر کو نہیں جاتی ہو زمانہ پورا ہو گئے کسی کے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا تو مسلم نے کہا مگر وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر. یہ سارے حالات سامنے آ گئے اور پھر آخر ظالم کو اتنا رحم تو آیا دربار میں کہ جناب مسلم کے سامنے پانی لایا گیا. دیکھا کیا سین مسلم کے سامنے پانی آیا اور اللہ عجب شان وفا جناب مسلم کو بہت ہی زخمی ہو گئے کہ جیسے پانی قریب آیا وہ اس سے منظور ہو گیا پانی پینے کے لائق کیسے جب اس کے نمائندے اس کی مصیبتیں اس سے کہیں زیادہ بالا تک. یہ تو مسلم کی مصیبت ایک تمدید ہے کربلا کے لیے اور اس سے زیادہ کیا ہے کربلا کے مسائل تو اس سے کہیں زیادہ شدید اور سنگین سامنے آنے والے ہیں. جب غالب کے پاس کوئی ہر بار نہ رہ گیا تو بلا کے حکم دیا جلاد کو انہیں پشتے بام پر لے جاؤ ان کا سر قلم کو لاش کو اوپر سے پھینک دیا جائے اور پیروں میں اپنی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں لاش کو پھینکا جائے. اللہ اس جلدازیت اور بے رحمی کا کوئی تصور بھی دنیا میں کیا جا سکتا ہے شرافت کی دنیا میں تو ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا مگر مسلم نے آئے تھے اطمینان کے ساتھ اس سے باندھ کی بلندی پر آئے کہا میں نہ کوئی خوشامد کرنا جانتا ہوں نہ میں کسی سے کوئی استعمال کرنا جانتا ہوں ہم نے ایک آرزو میری ہے جلد آپ نے کہا وہ کیا کیسے کی مہلت دے دے کہ میں دو رہے نماز بس ابھی جو میں نے بات کو کہاں تک پہنچایا تھا یہ آخری جملہ ہے اور میں جس طرح کروں دیکھیں حالات کی تبدیلی دیکھیں اور کردار کی یکسانیت دیکھیں. مسجد میں رہے تو نماز سوا کے گھر میں رہے تو نماز ظاہر کے پشت وقت پر آ گئے تو نماز تلوار نگاہ کے سامنے ہے مگر نماز. مسلم نے دو رکعت نماز مکمل کی اور اس کے بعد چاہ کے آخری سلام کرے اپنے مولا کو رکی آواز زہرا کے لال بس ابھی آخری سلام دے دو اب تمہارا سفیر تمہارا چاہنے والا دنیا کو بند ہو رہا ہے مولا کوفے والوں نے جو گرفتاری کی ہے اس سے آپ باخبر ہیں آپ ادھر نہ ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا مسلم کا سلام مولا کی بارگاہ میں آیا اور مسلم کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا. اللہ آگے بڑھا گردن پر تلوار چلی سر و تن میں جدائی ہو گئی لاش کو پشت باغ سے پھینک دیا گیا پیروں میں رسی باندھی گئی گلیوں میں مسلم کی لاش کو پھینکا جا رہا ہے. ادھر امام حسین آپ مندر طے کرتے ہیں اس مقام پر قافلے کو روکے ہوئے تھے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے کوئی سوار آ رہا ہے فرمایا میرے چاہنے والوں پر یہ سوار کو روکو شاید یہ کوفے سے کوئی خبر لے کے آیا ہو. اللہ چاہنے والوں نے پڑھ کے پوچھا ہے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو کیا کوفے سے آ رہے ہو اس نے کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں کیا یہ بتاؤ کوفے کی کوئی خبر ہے کیا تمہیں کوفے کی خبر کی کیا ضرورت ہے کیا میرے مولا نے پوچھا ہمارے قابل سالار فرزند رسول امام حسین نے کہا کیا ہے کہ پوچھے کیا راستہ ہے کیا مجھے لے چلو فرزند رسول سنتوں کے چاہنے والوں کا رستہ آنے والا مولا کی خدمت میں آیا بھائی صاحب میں جا رہا ہوں اس نے کہا میں پوچھے جا رہا ہوں کیا بتاؤں کیا میرے بھائی اس نے کہا میرے پاس مسلم کی خبر ہے مگر دو میں سے ایک رحمت آپ فرمائیں کہ آپ میرے ساتھ کچھ کے آئے تو میں بتاؤں مجھے کہا کیا ہے کیا ان چاہنے والوں کو جہاں سے اٹھا دے تو میں بتاؤں کہ مجھے کہا کیا ہے فرمایا میرے چاہنے والوں سے کوئی بات راز نہیں ہے تو بتانا چاہو بتاؤ مجھے اپنے چاہنے والوں کو اطلاع ہے کہ ہم نے کوفہ اس وقت چھوڑا جب مسلم کے سروں تک میں جدائی ہو ہمارے مسلم کی کیا خبر آئی کیا مسلم کو بھیج دیا گیا ان کے پیروں میں رسی باندھی گئی کوفے کی گلیوں میں لال کو بھیجا جا رہا ہے اے پہل بتاؤ یقین ہے مسلم کو کیسے خبر سنائی جائے سالی صحرا آگے بڑھی بچیوں کو لا کے مالا کے پاس بٹھا دیا آقا نے سر کو ہاتھ رکھ دیا پھر ادھر طرف کی بچی نے کہا مولا آپ کیسی مہربانی یتیموں کے ساتھ بھی لاتے آقا میرے بابا کی کوئی خبر ہے کیا میرے بابا کے بارے میں کوئی خبر ہے اپنے کی خبر آؤ نہیں ابھی تیرا باپ حسین زندہ ہے تیرا شفیق باپ حسین ہے تو تیری گاہ کے سامنے زندہ ہے اے اللہ تعالیٰ یتیم ہے مسلم کو باپ کی شہادت کی خبر سنانے سے پہلے حسین نے دس کو ہاتھ رکھ دیا تاکہ احساس یتیمی سے چین نہ کرنے پائے اے میرے مولا جب مسلم کی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو آپ نے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا آئے اس وقت کیا ہوگا جب آپ میں رہ جائیں گے اور آپ کی کمزور بچی مستر سے آواز دیتی ہوئی آئے گی اور آپ کے لاکھے پیارے نپٹ جائے گی کون ہوگا جو سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھے گا سر پر ہاتھ رکھنے والا تو کوئی نظر نہ آیا کئی سماجے دکھائی دی ہے صاحب راجے نظر آئے بچی رات کو بتا لے گا رے بابا آپ کے پاس سماجے کھائے آپ کے پاس تالیاں لے گائے آپ کے پاس گھر میں چل گئے چادریں دین لی گئی اب ہمیں قیدی بن کے منہ ہو شام جانا ہوگا سیعلم الذین ظلموا ایم القلبین انا لله وانا الیہ راجعون الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلیہا بارل حاجم المومنین کو ہمارے صالحہ کی توفیق جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل جو مشتاق حج زیارات ان حج زیارات مقدر حجم اسلام کو سربلند بچوں نے کفر و شرک و نفاق کو تبلیغ فرمایا انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمایا ظہور امام نے تعجیل فرمایا ہم ان چرتا ہوا انصار و جناب کا آدمی شاداب کے دنوں سے بیمار ہیں اور آپ حضرات سے ساری کی دعا ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ان کو شفا ہے کامل و عافیت یہ سورہ فاتحہ جملہ ارواح المؤمنین والمؤمنات
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 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 السلام علیکم و رحمۃ السلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اجر اللہ تعالی مرجب کو تعالی اللہ علیہ وسلم اجر اللہ من سوال و رحمۃ اللہ و برکاتہ